اب جو امامت کا سلسلہ ہے وہ بنی اسماعیل میں، یعنی اس نسل میں کہ جو حضرت اسماعیل سے چلی حضرت ابراہیم کی، اور اسی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن پر آ کر سلسلہ نبوت تمام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور مکتب اہل بیت کی روایات کی روشنی میں سلسلہ نبوت یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سلسلہ امامت انسانیت کی رہنمائی کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، اور ہماری روایات کی روشنی میں اللہ کے نبی کے بعد 12 امام ہیں، 12 شخصیات کا اور 12 خلیفاؤں کا، خلفاء کا تذکرہ کتب اہل سنت میں بھی ملتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں، لیکن روایات مکتب اہل بیت میں بالکل واضح اور شفاف ہے کہ 12 امام ہوں گے، کہ جن میں سے جو آخری ہوں گے وہ ایک طولانی غیبت کا زمانہ گزاریں، اور پھر اللہ کے حکم سے جب ظہور فرمائیں گے تو زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح ان کے ظہور سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ تو یہ جو امامت کی منتقلی ہے بنی اسرائیل سے، اسرائیل آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے عبداللہ کا معنی، اللہ کا بندہ، حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہی ہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی جو کنیز تھی حضرت سارہ کی، اور حضرت سارہ حضرت اسحاق کی والدہ۔ اور یہودیوں کو کہ جو بہت سارے مرض اللہ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک مرض یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو برتر نسل سمجھتے تھے، اور بنی اسماعیل کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے، اور اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ مثلا ہم تو مالکن کی اولاد میں سے ہیں، حضرت سارہ مالکن تھی اور ہاجرہ کنیز تھی، یہ لوگ کنیز کی اولاد سے، تو ان کو ایک تکلیف یہ تھی کہ ہم میں سے آخری رسول کیوں نہیں آیا، بس یہ رسول ہی نہیں، اگر رسول ہو تو ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا رسول اللہ کے ساتھ حسد، اور رسول اللہ کو نبی نہ تسلیم کرنے کا، جبکہ نشانیاں ان کو پتہ تھی رسول اللہ کی، اور وہ دیکھتے تھے کہ ان میں سب کی سب موجود ہیں۔ تو یہ جب امامت ادھر سے ادھر منتقل ہوئی کہ اب انسانیت کی جو رہنمائی ہے اور لیڈرشپ ہے امامت، وہ ادھر چلے گی۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 143 میں، اللہ تبارک و تعالی مسلمان امت کو، مسلم امت کو باقی تمام انسانیت کے لیے امت وسط قرار دے رہے ہیں۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ جو جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور اب جو جس شریعت پر یہ عمل کر رہے ہیں، جو اللہ نے ان کے بارے ان کے لیے احکامات بتائے، اب اللہ کا دین وہی ہے، اب پچھلے ختم، پچھلے جو احکامات ہیں وہ منسوخ، اب یہ شریعت ویلڈ ہے، اور کیونکہ یہ آخری نبی ہے قیامت تک یہ شریعت ویلڈ ہے۔ اب یہ جو شریعت ہے اور یہ جو پیغام ہے اللہ کا آخری پیغام، اس پر خود عامل ہونا اور اس کو باقی انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ تعالی امت مسلمہ کی ذمہ داری بتاتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ آیا ہم اپنے اندر ایک مسلمان کے طور پر یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے؟ کبھی ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے میری گردن پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نگاہ سے اللہ دیکھتا ہے مسلمان مسلم کو, ایک ذمہ دار انسان کہ جس کے کندھوں پر ایک امانت ہے اور وہ امانت اس نے آگے لوگوں تک پہنچانی. ائمہ اہل بیت نے بھی یہی فرمایا, کونوا دعاۃ للناس, بن جاؤ لوگوں کو دعوت دینے والے, دعوت دو. اور ایک طریقہ بہترین کیا بتایا, بغیر السنتکم, ایسی دعوت جو زبان سے نہ ہو. کہ کس سے ہو؟ تمہارے عمل سے ہو, تمہارے کردار سے ہو, تمہاری صداقت سے, تمہاری ایمانداری سے, تمہاری امانتداری سے, تمہاری عطا سے, تمہاری لوگوں کی غلطیاں مثلاً معاف کر دینے سے, جو صفات بتائی گئی قرآن نے بھی بتائی اور محمد و آل محمد کے فرامین میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی. اب دیکھیں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دے دی. یعنی اب جدھر تمہارا منہ ہے ادھر منہ کریں گے سب, جو عبادت کا تمہارا طریقہ ہے اس طرح عبادت کریں گے سب. اب یہ ویلڈ ہے. اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دے دیا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ بنے. یعنی رسول نے جو تمہیں پہنچایا ہے وہ اس بات کے گواہ ہے کہ کیا پیغام تمہیں دیا, اور تم اپنے اپنے زمانوں میں یہ پیغام دو گے اور اللہ تمہیں گواہوں کے طور پر قیامت کے دن گواہی لے گا ان کے خلاف جن کو تم نے دعوت دی اور انہوں نے نہیں سنی. جیسے اللہ میدان جہاد کے بارے میں بھی مثلا یہی فرماتا ہے کہ جب احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا تو فرمایا کہ اگر آج تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی لگ چکا ہے پہلے بدر میں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ان دنوں کو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں, ایک دن خوشی کا ہے تمہاری, ایک دن تمہارے دشمن کی خوشی کا ہے, یہ دن پھرتے رہتے ہیں دنیا میں کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ کس لیے اللہ ان دنوں کو پھیرتا ہے, اچھے برے دن آتے ہیں سب پر, تاکہ اللہ ان کو جان لے جو ایمان لائے. اچھے ٹائم میں ساتھ ہیں برے ٹائم میں بھاگ جاتے ہیں, اللہ جاننا چاہتا ہے, اللہ کو معلوم ہے لیکن ان کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ اللہ تم میں سے گواہ بنائے, کون میدان میں رہے اور کون چھوڑ کے بھاگ گئے مشکل ٹائم, کون میٹھی میٹھی کھانے کے لیے ساتھ رہتے تھے اور جب کڑوی کا موقع آتا تھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چلے جاتے تھے, تاکہ اللہ گواہ بنائے. گواہ کون بنیں گے؟ جو میدان میں موجود تھے, اور ان پر گواہ بنیں گے جو مثلا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, کہ برے ٹائم میں یہ لوگ ساتھ مثلا نہیں دیتے تھے. تو یہ ایک گواہی کا سلسلہ, اور ان گواہوں میں سر فہرست رسول اللہ ہے, اور رسول اللہ کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پھر ان کے بعد اپنے اپنے درجے کے مطابق مومنین, جس نے جتنی دین کی دعوت لوگوں کو دی ہوگی اس زمانے کے لوگوں کو بلایا جائے گا, اور یہ گواہی کا سلسلہ. تو بطور مجموع امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے امت وسط قرار دی ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے, اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے, جدھر رخ تم کرتے تھے, اس کو بھی قرار نہیں دیا تھا مگر اس لیے کہ ہم یہ جانیں کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے. یعنی ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ جب یہ حکم تبدیل ہوگا تو جو تو واقعاً علی بصیرت رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر اگر دوائی چینج کر دے تو کوئی ڈاکٹر کو یہ کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ دوائی دینی تھی تو پھر پہلے وہ والی کیوں دی تھی؟ بے وقوف ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو واقعاً مومن ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, लेकिन जो गड़बड़ है वो चेक हो जाएगी, कहेंगे वो प्रोपेगेंडे में आ जाएंगे, ये कैसा दीन है, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तो फिर पहले नहीं पता था किधर रुख करना और किधर नहीं करना, इस किस्म की बातें करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 146 में अल्लाह फरमाता है, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, अहले किताब बनी इसराइल, इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा बेटे को पहचानता है, अपनी औलाद को पहचानता है। अल्लाह फरमा रहा है इतना कुछ इनको मालूम है रसूल के बारे में कि जिस तरह अपने बेटे को पहचानने में इंसान को शक नहीं होता, इन्हें भी शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और यकीनन इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो जानते बूझते हुए हक को छुपाता है। अच्छा, सब कुछ पता है, अल्लाह का आखिरी रसूल है, फिर हक क्यों छुपाया जाए? जिन्होंने अपनी जिंदगियां इलाही रविश से हटके बना ली होती, जिनके मफादात अल्लाह की नाफरमानियों से जुड़ गए होते, उनको वो चीजें खतरे में नजर आती है कि अगर इसकी बात मान ली तो फिर ये सब तो गया, तो फिर यहां पर वो गलत डिसीजन लेते हैं, अपने तई बड़ा स्मार्ट डिसीजन लेते हैं कि इसको मानते ही नहीं है, सारा कुछ बच जाएगा हमारे हाथों, लेकिन दर हकीकत अपने खिलाफ डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के अजाब से खुद को नहीं बचा सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155, इस बात की तरफ तवज्जो फरमाइए। वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और अहले बैत अतहार का बताया हुआ रास्ता है, उस पर जो चलेगा उसको कैसी जिंदगी की तवक्को रखनी चाहिए? एक वो कॉन्सेप्ट है जो कुरान देता है, और एक वो कॉन्सेप्ट है जो इस हकीकी कॉन्सेप्ट और तसव्वुर से दूरी की वजह से अवामुन्नास के जहन में होता है। अवामुन्नास बिल उमूम दीन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम पे कोई मुश्किल ना आए, मुश्किलें टाल जाए, ये गलत तसव्वुर है। हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, हमारी मुरादें, हमारी जनाब ये पूरी हो जाए, ये वाला काम करो जो मुराद होगी पूरी हो जाएगी। और अगर आप इन चीजों पे गौर करें तो सारा फोकस दुनिया के काम है। तो मुझे फरमा रहे दुनिया के कामों का हल दीन से तलब करना, अल्लाह से दुआ मांगना, ये गलत नहीं है, लेकिन सारी तवज्जो इतनी रखना इन कामों पर कि दीन ने जो अहदाफ दिए हैं वो उधर तवज्जो ही ना हो, उधर मुंह ही ना करे बंदा उन जिम्मेदारियों को अदा करने की तरफ, तो ये खुद बहुत डी ट्रैक हो जाएगा। प्रैक्टिकली दुनिया परस्त है, लेकिन वो दुनिया परस्त है जो दुनिया हासिल करने के लिए दीनी वजायफ का सहारा लेता है, कुरान की सूरतों का सहारा लेता है और वजीफों का सहारा लेता है, लेकिन तवज्जो सारी दुनिया पर, नौकरी अच्छी लग जाए, बीमारी खत्म हो जाए, रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए, जो दीन ने अगली जो कुरान जिससे भरा पड़ा है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है कि मैंने भी कुछ करना है अल्लाह के लिए। लेने वाला है, तलबगार है, सर्विसेज देने वाला नहीं है। अब यहां पे देखें आप कि कुरान मजीद क्या तसव्वुर दे रहे हैं। ये आयत वो है कि जो मशहूर और मारूफ है, आपने सुनी हुई है, और बिल उमूम जब करबला का जिक्र करना होता है तो इस आयत की तिलावत की जाती है, और बरहक है क्योंकि इस आयत में जिस बात का जिक्र किया गया है करबला वालों पर बदरजे अतम वो सूरत हाल पेश आई थी। अब अल्लाह ताला इस आयत में, ये आयत नाजिल कब हुई है? मदीना में। और जमाना वो है कि जब अब आहिस्ता आहिस्ता जिहाद होना है और मुसलमानों को दीन के गलबे के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना है। मक्का दौर की, मक्की दौर की अपनी मुश्किलात थी, मदनी दौर की अपनी मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। मक्की दौर में वैसे कम थे और बर्दाश्त करना था जुल्म सितम को, सब्र करना था, اور مدنی دور میں اب کچھ تعداد بڑھ گئی تھی، طاقت ہو گئی تھی، لیکن اب بھی دشمن بہت زیادہ تھا، طاقتور تھا، اب اس کے ساتھ لڑنا تھا، یعنی ادھر بھی مشکلات ادھر بھی مشکلات. اب یہ کہاں اور یہ ایکسپیکٹیشن کہاں کہ میں دین میں آ رہا ہوں تاکہ میری ساری مشکلات ہی ختم ہو جائیں، دنیاوی مشکلات. یہ غلط تصور ہے. اگر دین کی وجہ سے مشکلات نہ آنی ہوتی تو نہ رسول اللہ پر تو کبھی کوئی مشکل نہ آتی. آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، آپ ائمہ اہل بیت کی زندگی دیکھیں، مشکلات سے بھری پڑی ہیں. ان کے پاس کوئی نہیں وظیفے تھے مشکلات ختم کرنے کے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ تصور ہمیں اپنا درست کرنا چاہیے. لیکن یہ عرض کر دوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیاوی مشکلات میں مثلا دعائیں نہ مانگے. مشکلات دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فوکس صرف یہ دنیا تو نہیں بن گئی جس کو اللہ گھٹیا چیز کہتا ہے، جس کی ہر چیز عارضی اور چھن جانی ہے، اور اتنی توجہ ہو گئی ہے دنیا کہ ہم دینی چیزوں سے بھی دنیا ہی دین کو دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ بنا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے حاجت طلب کرنے کی، حاجت کون سی ہے؟ دنیاوی حاجت ہے. فلان کام کر رہے اس لیے، حج پہ جا رہا ہے اس لیے، زیارت پہ جا رہا ہے اس لیے، فوکس دنیا ہے. اس لیے نہیں جا رہا زیارت پر کہ امام حسین علیہ السلام کی روح سے مربوط ہو جائے، جو اہداف امام نے دیے ان اہداف کے زیر سایہ زندگی گزارنے شروع ہوئی، وہ نہیں کرتا. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آمادہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جو ہمارے نبی کے ساتھ آ گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، تو یہاں حلوے اور کیک پیسٹریاں ایکسپیکٹ نہیں کرو، صرف آرام و آسائش ایکسپیکٹ نہ کرو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، حتماً تمہاری آزمائش ہوگی. کس کس چیز سے؟ من الخوف، خوف کے حالات ہوں گے، والجوع، بھوک آئے گی تم، ونقص من الاموال والانفس، مال کی کمی سے، افراد کی کمی سے. دشمن تمہارے کے پاس مال بھی زیادہ اور افرادی قوت بھی زیادہ، تمہارے پاس مال بھی کم افرادی قوت بھی کم. والثمرات، اور ثمرات کی کمی، پھلوں کی کمی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. وبشر الصابرین، جو ان مصیبتوں میں صبر کا دامن پکڑے رکھے، نہ چھوڑے میدان. یہ کیسا دین ہے؟ جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ آپ نہیں آئے تھے تو بھی ہم پر مصیبتیں تھیں، اور آپ آئے ہو تو بھی ہم پر مصیبتیں مصیبتیں، کیا فائدہ آپ کے آنے کا؟ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آیا ہے تو ہمیں نرم و ملائم بستر ہو، اور جناب ہم آرام کریں، جب دل کرے اٹھیں، کھانا پینا فراہم ہو، کوئی ہمیں ٹینشن نہ ہو، کوئی ہماری ذمہ داری نہ ہو، موج کریں، اور جب مر جائیں تو جنت آگے سے دروازے کھلے ہوں اور ہم فوراً اس میں انٹر ہو جائیں. تو یہ تصور اللہ نے اس کی مذمت کی، یہ غلط ہے. ہم تمہیں حتماً آزمائیں گے. اب اگر کوئی بندہ اس کو آزمائش فیل ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے وہ جسے اسلام سمجھ رہا ہے وہ حقیقی راستہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی آزمائش والا. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ لوگ کہ جب ان پر مصیبت آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، پھر کیا ہوگا اگر آ گئی تھی؟ اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے ہمیں جانا ہے. یہی لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں، جو مصیبتوں میں چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے ٹریک پر ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے. باقیوں کو کوئی اور راستے پہ لگا کے شیطان نے کہا یہی صراط مستقیم ہے، موج مستی کرو، یہاں بھی تمہیں سب کچھ حل ہے اور اگلے جہان بھی تمہیں جنت ملنی ہے، سب کچھ حل ہے، کوئی ٹینشن ہے نہیں. جبکہ اللہ آخرت کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن دنیا کے بارے میں کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور افراد اور مال کی کمی سے. تو ہم دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. یہ کب آزمائش ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے آپ پر کوئی ذمہ داری لے لے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جب نکلے پھر دیکھتا ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں, اور جس کو ہو ہی کوئی نہ اس کو یہ وہ راستہ ہی نہیں ہے کہ اس راستے والے حالات اس کے لیے پیدا ہوں. سلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 159, یہ آیت اور اس کے بعد کی چند آیات, یہ بنی بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل کہ جو اللہ کی کتاب کو جیسی تھی کھول کر ویسے بیان نہیں کرتے تھے اپنی عوام کو, اور تحریف کرتے تھے اور باتیں چھپا لیتے تھے, کچھ باتیں چھپا لیتے تھے بتاتے ہی نہیں تھے, جن میں سے ایک بڑا مسئلہ خود رسول اللہ کی نشانیاں تھیں تاکہ اپنی عوام کو مس گائیڈ کریں, وہ رسول اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو, کہتے تھے یہ نبی نہیں ہے. اگرچہ قرآن کا کیا اصول بتایا پڑھنے کا ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قرآن کی آیات جس بھی قوم کے بارے میں اتری تو وہ قوم دنیا سے چلی گئی تو وہ آیت کا میسج بھی ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ وہ قرآن کی آیت اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ قیامت تک اصول ہے اللہ کی طرف سے. اگر کسی بات پر تعریف ہوئی ہے اس قوم کی تو وہ انسان کوشش کرے کہ میرے اندر, اور اگر کسی بات پر مذمت کی گئی ہے تو دیکھے کہ کہیں میں بھی تو اسی راستے پر نہیں چل رہا. اب دیکھیے آیت نمبر 159, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے واضح باتیں اور ہدایت نازل کی ہے, ہم نے تو بیان کر دیے واضح لیکن یہ چھپا لیتے ہیں, جو ذمہ دار تھے کہ لوگوں تک پہنچائیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں, اس کے بعد چھپا لیتے ہیں کہ جب ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے اسے بیان کر دیا, لیکن یہ جو کتاب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہیں ان کو بعض باتوں کا بیان کرنا مصلحت ہی نہیں لگتا. مصلحت کیوں نہیں لگتا؟ چونکہ جو ان کو مل رہا ہے عوام کو خوش کر کے وہ نہیں ملے گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں چھپاتے ہیں, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یعنی اللہ کا پیغام جو انسانوں کے لیے تھا اس کو چھپاتے ہیں, نہیں بتاتے صاف صاف. اگلی آیت, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, لیکن یہ توبہ یہ نہیں ہے کہ بندوں کو پوری بات نہیں بتائی اور گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے جس طرح بتانا تھا نہیں بتایا, بلکہ کیسے توبہ کریں, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, وَأَصْلَحُوا, اور جو گڑبڑ کر دیے اسے ٹھیک کریں. یہ کون کر سکتا ہے؟ لوگ تو جوتے لے کے کھڑے ہو جائیں گے, پہلے تو کچھ کہتا تھا تو پہلے بے ایمان تھا, بہت مشکل ہوتا ہے, لہٰذا پہلے دن سے ہی بندہ ٹھیک چلے تو بہتر ہے, بعد میں تو کہتا ہے میری تو شخصیت ہی خراب ہو جائے گی اگر میں کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا, میں نے غلط بات بتائی تھی. مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں, اور وبینوا, اور جو چھپایا تھا لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات ہے, یہ توبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہزار بندہ گمراہ کر دیا گھر میں بیٹھ کے توبہ کرے یا اللہ مجھے معاف کر دینا, جن کو خراب کیا انہیں بتاؤ کہ خراب کیا, بات وہ نہیں تھی جو میں نے بتائی. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. آیات بہت ساری ہیں اور وقت ظاہر ہے کہ بہت کم ہوتا ہے. خداوند عالم, ایک اور اہم موضوع جو اس سورۃ البقرہ کی مثلا آیت نمبر 166 سے بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رہنما چننے میں سنجیدگی نہیں دکھائی تھی, جن سے گائیڈنس لیتے تھے، جن سے دین سیکھتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، اگر ان کو چوز کرنے میں وہ معیار نہیں رکھے جو دین نے بتائے بلکہ اپنے پسند کے معیار بنائے ہوئے، تو جو ان کے پیچھے چلے ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 166 میں، جب وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی تھی، یعنی جو لیڈر تھے، وہ تبرع کریں گے ان سے کہ جو ان کے پیچھے چلتے تھے۔ قیامت کے دن لیڈر کہیں گے بھاگو یہاں سے، چونکہ جب قیامت آئے گی ان کی باتیں سن سن کے جو تصور بنایا تھا اس کے برخلاف تصور سامنے آئے گا، حقیقت سامنے آئے گی، تو یہ سب سے پہلے ان کے ذہن میں کون آئیں گے؟ وہ لیڈران جنہوں نے کہا تھا تم تو یوں نکلو گے، پتہ نہیں چلے گا، تو یہ ان کے پیچھے جائیں گے، وہ کہیں گے بھاگو، ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اظہار برات کریں گے۔ تبرع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ اذ تبرع الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی تھی جب وہ تبرع کریں گے، گالیاں نہیں نکالیں گے، تبرع یعنی کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے، لا تعلق ہی کا اعلان کر دیں گے، اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان سارے اسباب تعلقات ختم ہوں گے، اور وہ لوگ کے جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ایک مرتبہ ہمیں پلٹا دیا جائے دنیا میں تو ہم بھی ان سے اسی طرح تبرع کریں جیسے آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم تو ان کی دست بوسیاں کر کر کے تھک گئے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، غلط باتیں بتائی ہیں، غلط تصورات دیے، اور یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا تھا وہ نہیں بتایا، ہماری پسند کے پیکج دیتے رہے، اللہ نے جو بیان کیا تھا وہ سٹریٹ فارورڈ نہیں بتایا، بغیر پردوں کے وہ نہیں بتایا، لیکن کسی کو واپس جانے دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے اور اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا حسرتیں بنا کر، یعنی دیکھیں گے یہاں پر اس یہ جو جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے کتنا اس کو ہم فالو کر رہے تھے فلان، وہ جب اللہ دکھائے گا تو حسرت کریں گے کاش ہم نے اس کو اپنا رہنما اور لیڈر قرار نہ دیا ہوتا، وہ معیار پہلے دیکھے ہوتے جو اللہ حقیقی لیڈروں کے اور رہبروں کے معیار بیان کرتا ہے، اور ان معیاروں پہ ہم نے چنا ہوتا کہ کس سے ہم نے مثلا دین سیکھنا اور کس سے ہم نے دین نہیں سیکھنا۔ فَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ آگ سے نکلنے والے ہیں ہی نہیں، یعنی جس جہنم میں پہنچے اب یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 174، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اور اس کے بدلے قلیل اجر معاوضہ لیتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے ریزن بتایا کیوں چھپاتے ہیں، جب اللہ نے کہا ہے بتاؤ تو کیوں چھپاتے ہو، چونکہ اگر بتائیں گے تو وہ پبلک میں رسپانس نہیں ملے گی جو اس کو چھپانے سے اور اچھا پیکج اٹریکٹیو پیکج دینے سے ملے گی، تو اس لیے چھپاتے ہیں۔ چھپانے کا ریزن کیا ہے؟ معاوضہ لینا ہے، کمائی کرنی ہے، اب اللہ اس کمائی کا ایکچوئل شکل بتا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہے مگر آگ، اللہ کی بات واضح بیان نہ کر کے لے رہے ہیں مال، کیا کھا رہے ہیں؟ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اس نجاست سے، یعنی جو لے کر آئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا، کیونکہ اگر صحیح بات بتاتے تو مغفرت ملتی اور ہدایت ہوتی، لیکن انہوں نے الٹ کر لی۔ بس کتنے صابر ہیں یہ جہنم کی آگ پر، یعنی جہاں جانا ہے بڑا ان میں صبر ہے کہ اس کو یہ برداشت کر لیں گے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ تعجب کا لفظ ہے، کتنا صبر ہے ان میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے پر۔ 177، توجہ سے سنیے، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے. غور و فکر انشاءاللہ آپ خود فرمائیں گے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جب یہ شور اٹھا, ادھر منہ کر لیا, پہلے ادھر تھا ادھر ہو گیا, یہ تھا پروپیگنڈا چل رہا تھا, تو اللہ نے یہاں پر ایک اور بات فرمایا, فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. ایک کہہ رہا ہے نیکی یہ ہے کہ جو ادھر منہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جو ادھر منہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ ظاہری طور پہ کوئی کام کر لینا یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لائے اور پھر کیا کرے, اور مال کی محبت کے باوجود مال عطا کرے. کس کو عطا کرے؟ قریبی رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, جو مسافر جن کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور ان کا جاننے والا اس جگہ پہ کوئی نہیں ہوتا, ان پر, سوال کرنے والوں پر, غلاموں کی آزادی پر, اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے, اور جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد سے وفا کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ نیکی ہے, یہاں پہ چیک ہوگے تم. اور مصیبتوں میں اور سختیوں میں صبر کرنے والے, اور عین میدان جنگ میں صبر کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں نیکی کے دعوے میں. بتائی صفات اور فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں. یعنی اللہ نے سیپریٹ کر دیا. اللہ کہتا ہے نا ہم نے واضح بیان کیا ہے کہ حق کو باطل کس طرح جدا ہوگا, تو یہ اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر اچھا تم مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے منہ ادھر کر رہے ہو لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. یہ آیت جو بات کر رہی ہے وہ روایات اہل بیت اطہار میں بھی آئی ہے, اور روایات کے مطابق کیا فرمایا گیا, فرمایا تو اس کی نماز, روزہ اور لمبے رکوع اور سجدے نہ دیکھو, کیونکہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی اسے عادت پڑ گئی ہو, نہ کرنے سے ٹینشن ہوتی ہو, وحشت ہوتی ہو. جیسے بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے نماز کی کہ فلم بھی دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں پوز کرنا, میں ذرا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں پوز کر کے نماز پڑھ کے پھر شروع کر دیتے ہیں, عادی ہے, نہ کریں تو ٹینشن محسوس ہو جاتی ہے. لیکن نماز میں جو برائی سے روکنا تھا, بے حیائی سے روکنا تھا, وہ نہیں کر رہی, ایک عادت ہے جو پڑ گئی ہے اس کو, نہ کرے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے اس کو. تو کیا فرمایا, یہ نہ دیکھو, ہو سکتا ہے ان کی اسے عادت پڑ گئی ہو, نہ کرے تو وحشت ہوتی ہے اس کو. اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو یہ دیکھو, آیت نے کیا کہا وہی فرمایا جا رہا ہے, دیکھو کہ جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, ہیرا پھیریا کرتا بات بتا رہا ہے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت تو نہیں کرتا اس میں, اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا, کوئی معاہدہ کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا, یہاں سے بندے کا دین چیک کرو اس کے لین دین سے, اس کی ڈیلنگ سے, اس کی نماز و شمازوں سے نہ کرو. کتنے نمازی ہیں کہ جو نمازی بھی ہیں لیکن باہر نکل کے ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس کا نماز سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے, بلکہ اللہ کہتا ہے نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے رکتی ہے, یہ رکتے ہی نہیں, اور اپنی طرف سے نمازی بھی بڑے پکے ہیں. 39 منٹ ہو گئے, یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں صراط مستقیم کی معرفت عطا فرما, اور معرفت کے بعد اس راستے پر چلنے کی, اور وہ جو امت وسط قرار دیا ہے تو نے امت مسلمہ کو, دوسروں کے لیے بھی, دوسروں کو دعوت دینے والے اور تبلیغ کرنے والے, اس پیغام کو پہنچانے والے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اور اس راستے میں جو پریشانی آئے, جو مشکلات آئے, ان مشکلات میں ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مومنین کسی مشکل میں, پریشانی میں مبتلا ہیں, مومنوں کی مشکلات کو, پریشانیوں کو دور فرما, اور اے پروردگار جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کے، ہماری ملت کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صل علی محمد۔